إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج 15ویں پارے کی آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں. 15واں پارہ 15ویں تراویح، اور اس طریقے سے اس مبارک مہینے کا یہ نصف ہو گیا ہے، یعنی آدھی تراویح ہم پڑھ چکے ہیں اور آدھا قرآن ہم سماعت فرما چکے ہیں. قرآن کی آدمی تلاوت بھی کرتا رہتا ہے، قرآن سنتا بھی رہتا ہے، اور دونوں میں اجر و ثواب ہے، لیکن تراویح میں اسے سننا اور تراویح کی نماز میں حاضری دینا اس کی اپنی الگ فضیلت ہے. آج اس کا بھی آدھا حصہ گزر چکا ہے. یہ گزرتے ہوئے دن ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مہینہ بھی کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور جیسے آدھا گزر گیا ویسے ہی آگے چند دنوں میں یہ پورا مہینہ بھی گزر جائے گا. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی دن بچے ہوئے ہیں کوشش کریں، محنت کریں، جتنا ہو سکتا ہے، جتنی محنت ہو سکتی ہے، جتنی عبادات ہو سکتی ہیں، محنت کر کے، کوشش کر کے، اپنے نفس پر دباؤ ڈال کر کے، نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادات میں حصہ لینا چاہیے. یہی اس مہینے کا تقاضا. آج جو سورتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں اس میں سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یعنی قوم یہود کا تذکرہ ہے. اور اس سورہ کو سورہ اسراء اس لیے کہتے ہیں کہ شروع میں ہی بالکل سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، شروع میں ہی یہ اسراء کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت اللہ الحرام سے مسجد اقصی تک جو آپ کو سیر کرائی گئی اس کا ذکر ہے. اس کے بعد وہاں سے آسمانوں کی بھی آپ کو سیر کرائی گئی تھی، جسے معراج کہا جاتا ہے. تو شروع میں چونکہ اس کا ذکر ہے اس لیے اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے. تو آج کی تراویح میں آپ نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء اس کی سماعت فرمائی، اس کے بعد سورہ کہف کا بھی بیشتر حصہ آج کی تراویح میں گزر چکا ہے، تھوڑا حصہ اس کا باقی ہے. پہلے ہم بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. بنی سورہ بنی اسرائیل میں جیسا ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ پہلے اسراء اور معراج کا ذکر ہے، ہم اس درس میں اسراء اور معراج کے واقعے کو تو آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے اس سے متعلق کچھ باتیں میں ذکر کر چکا ہوں، ویسے جمعے کے خطبوں میں بھی رجب کے مہینے میں اس کا ذکر آتا رہتا ہے، اس لیے وہ چیز آپ کے سامنے ذکر نہیں کی جائے گی. لیکن او وقت تاریخ کا او موقع. سیرت میں جو چیز ذکر کی گئی ہے کہ کس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء اور معراج کرائی گئی تھی، یہ عظیم الشان تاریخی واقعہ پیش آیا تھا جس میں عقائد سے متعلق بھی بہت سی اہم باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو جاننی بھی چاہیے اور جاننا اس کے لیے ضروری بھی ہے. تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں جو بنیادی عقیدہ ہے ہمارا، اس کے لحاظ سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو جو اسراء اور معراج کرائی تھی، یہ جسم کے ساتھ بھی ہے، روح کے ساتھ بھی ہے. ایسا کچھ نہیں تھا کہ آپ کا جسم تو مکہ میں تھا اور آپ کی روح کو اسراء اور معراج کرا دی گئی، جیسا بہت سارے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں اور اسے پیش کرتے رہتے ہیں. جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ عقل میں یہ بات تو نہیں آتی کہ کیسے کسی کو اس زمانے میں رات کے حصے میں ایک لمبا سفر، زمینی سفر کرائے جائے، پھر آسمان کی سیر کرائی جائے اور اس کے بعد وہ واپس بھی آ جائے، عقل میں یہ بات نہیں آتی. تو اس کا حل یہ تلاش کیا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کا جسم تو مکہ میں تھا لیکن آپ کی روح پوری سیر کر کے آ گئی. یا بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ خواب تھا، خواب میں جیسے آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں اڑ کر چلا جاتا ہے اور کیا کیا کر لیتا ہے، پھر جب نیند کھلتی ہے تو اپنے آپ کو اسی بستر پہ پاتا ہے جس بستر پہ وہ سویا تھا. تو یہ خواب تھا اور کچھ نہیں. یہ سب چیزیں جو لوگوں کے درمیان آئیں جو اسلامی عقائد کے سراسر خلاف ہیں، یہ سب کی سب اس وجہ سے آئیں کہ لوگوں نے اپنی عقل کا زیادہ استعمال کیا اور جو چیز عقل میں نہیں آنے والی تھی ان سب کا انکار کر دیا یا اس کی تاویلیں شروع کر دیں، بھونڈے انداز میں اس کو پیش کرنا شروع کر دیا. یہیں سے یہ چیزیں آئی ہیں، اسی لیے باقاعدہ عقیدے کی کتابوں میں اس مسئلے کو شامل کیا گیا کہ ہر مسلمان بچے کو یہ بات بھی سکھا دی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج جو کرائی گئی، یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ کوئی روحانی سفر نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، یعنی جیسے جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں کہیں جاتے ہیں سفر کرتے ہیں، ویسے ہی آپ کو یہ سفر کرایا گیا تھا. تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ مکے کے کفار مشرکین وہ تو اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ راتوں رات سفر کر کے آئے، وہ بالکل جو ہے مانتے ہیں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ بات تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور باقاعدہ اس کے لیے پروف دینا پڑا، ثابت کرنا پڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثابت بھی کر دیا. یہ تاریخی واقعات ہیں، لیکن جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے چیز، اسے آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج یہ روح اور جسم کے ساتھ کرائی گئی. یہ بیداری کی حالت میں ہے، آپ بالکل اپنے ہوش میں گئے. اور دوسرا جو مسئلہ اس کے اندر ہے وہ یہ کہ آسمانوں کی سیر کرانی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بیت اللہ الحرام سے آپ کو مسجد اقصی کا سفر کرایا، بیت المقدس کا سفر کرایا. وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی جو آج پھر غیروں کے قبضے میں ہے، تاریخ میں یہ مسجد کئی موقعوں پر دشمنوں کے قبضے میں گئی ہے اور کئی موقعوں پر اسلام کے مسلمانوں کے جیالوں نے، بہادروں نے مقابلہ کر کے ان کے ہاتھوں سے، ظالموں کے پنجوں سے اسے چھوڑایا ہے. آج پھر وہی حال ہے کہ اس پر غیروں کا قبضہ ہے اور اپنے لوگ آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے تعلق سے کوئی انہیں فکر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اسراء کا جو واقعہ ہوا، وہ مسجد حرام سے، بیت اللہ الحرام سے مسجد اقصی کی طرف، हालांकि आपको ले जाना था ऊपर, ऊपर की सैर करानी थी और वहां के हालात को देख करके आए आप, तो अपनी आंखों से देखने की वजह से आपके ईमान में जो और ताजगी पैदा होगी, ईमान में जो और इजाफा होगा, उससे इस्लामी दावत में और ज्यादा सरगर्मी आएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक्त कुछ परेशानी से गुजर रहे थे कि यज्ञ बाद दिगरे आपकी बीवी अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आपके चचा अबू तालिब जो कुफ्र में थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस्लामी दावत का हर गांव पे हर मोड़ पे उन्होंने साथ दिया था, उनका भी इंतकाल हो गया था, परेशानी के इस आलम में थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर बुलाया आसमानों पर और इस तरीके से आपके ईमान में और ताजगी और ताकत और कुव्वत पैदा हो जाए ताकि इस काम में और तेजी के साथ आप लगे, परेशानियों को आप भूल जाए। लेकिन मेराज के इस वाक़े में आपको इसरा कराएंगे, यानी बैतुल मक़दिस की भी सैर कराएंगे। और उसके बाद इस सूरह में, सूरह बनी इसराइल में कौम यहूद का जिक्र है, बनी इसराइल का जिक्र है। अभी मैंने आपसे कहा कि उसका एक नाम बनी इसराइल भी है, बनी इसराइल का जिक्र है। और किस तरीके से दो मरतबा ऐसा हुआ कि इस कौम को जालिमों ने इतना मारा है, इतना मारा है कि कहीं पनाह लेने की इनको कोई जगह नहीं थी। उस तारीख को भी जिक्र किया है उसी सूरह के अंदर। दो मरतबा इनके साथ ये हुआ है, एक मरतबा जब इनके ऊपर हमला किया गया और बुरी तरह से इन्हें मारा गया, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उन्हें दुनिया के अंदर दौलत भी दी, ताकत भी दी, कुव्वत भी दी, सत्वत भी मिली, हुकूमत भी मिली, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर ऐसी कौम को मुसल्लत किया जिसने इन्हें तवो तहो तेर किया। कैसे ये कौम तारीख के इस दौर से गुजरी हुई है, इन सब चीजों का और बनी इसराइल की बहुत सारी खामियों का भी उसमें जिक्र है। मुफस्सरीन ने, मुहक्किकीन ने ये बात लिखी है कि इसरा के इस वाक़े में एक तरफ आपको बैतुल्लाहिल हराम से बैतुल मक़दिस की सैर कराई जाती है, मस्जिद अक्सा की सैर कराई जाती है, और फिर बनी इसराइल का इस अंदाज से जिक्र आता है, उसमें हम सब मुसलमानों के लिए इबरत और नसीहत की बात यह है कि बनी इसराइल की इन्हीं खराबियों की वजह से, कौम यहूद की इन्हीं खराबियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे इमामत का ओहदा छीन लिया और इशारा कर दिया है। इस सफर में इशारा हो गया है कि अब ये इमामत बैतुल मक़दिस से मस्जिद हराम को वापस आ रही है और अब ये इमामत सियादत ये कौम करेगी जिसका क़िबला बैतुल्लाहिल हराम। अल्लाह के रसूल सल्लम और आपकी उम्मत, क्योंकि आपको उसी बैतुल मक़दिस में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मौका दिया गया, ये फजीलत आपकी है कि आपने सारे अंबिया की इमामत वहाँ कराई है और वहाँ आप इस तरह से लोगों के सामने पेश किए गए कि अब इमामत आपके हाथ में और यही इमामत आपकी उम्मत को भी हासिल होगी। बनी इसराइल से ये चीज क्यों छीन ली गई है, इसलिए कि उनके अंदर बड़ी खराबियां पैदा हो गई थी, उस कौम की खराबी की वजह से उस कौम में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां और बंदों पर जुल्म इतना बढ़ गया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दूसरों को मुसल्लत किया। हमारे लिए भी उस पर बड़ी इबरत की बात है, नसीहत की बात है, और इसीलिए उस सूरह के अंदर इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। जब भी पढ़ें इन चीज़ों को जहन में रख करके पढ़ें। उसके बाद सूरह कहफ का भी जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया आपके सामने बेशतर हिस्सा आज की तरावीह में आपने सुना है। सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने जहां कहफ वालों की बात जिक्र की और भी दूसरी बातें जिक्र की, बाग वालों का जो है तस्करा किया है, मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर बयान की गई है। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और खजर का जिक्र है। इसी वाक़े में आधा भी आज आपके सामने ये जिक्र आया उसका, और आधा जिक्र कल जब आप तरावीह में तरावीह की नमाज पढ़ेंगे तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम और खजर का जिक्र आएगा। हम उन आयतों को किस्से के तौर पर नहीं पेश करेंगे, लेकिन सही बुखारी में एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जिक्र करते हैं। सहाबी ने उसे नकल किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख्वाहिश उसमें जिक्र की गई है कि आप कहते हैं कि काश मूसा अलैहिस्सलाम खामोश रहते तो ये इतनी मालूमात से भरपूर किस्सा जो मूसा और खजर अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम के दरमियान पेश आया और भी सुनने को मिलता, कितना अच्छा लगता है, कितना भला लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी ख्वाहिश जाहिर की, वो सही बुखारी में मौजूद है। मैं वो किस्सा नहीं बयान करूंगा, पहले भी ये बातें आपके सामने आ चुकी हैं कि किस्से कहानियां लोगों को पहले से मालूम होती हैं, बार बार सुनते भी रहते हैं। लेकिन इसमें भी एक अकीदे का एक बुनियादी मसला है, उसी मसले की आज के दर्स में वजाहत आएगी। वाकया किस्से के बाद ऐसे पहलू जो हमारे लिए इबरत के हैं, नसीहत के हैं, कल चूँकि उसका बकिया हिस्सा आने वाला है तो कल के दर्स में वो बात आ सकती है। लेकिन शुरुआत जो हम करेंगे उसकी वो ये है कि ये खजर अलैहिस्सलाम कौन थे, ये मसला भी आज हमारे साथ अकीदे से जुड़ा हुआ है। अकीदे की किताबों में इसे जिक्र किया जाता है, अच्छी तरह से हमारे जहनों में ये चीज़ रहनी चाहिए, क्योंकि खजर अलैहिस्सलाम की शख्सियत को लेकर के भी अकायद में इतनी खराबियां हैं, अहले बिदत ने इससे इतनी बिदतें ईजाद की हैं कि आप उर्दू में भी बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं। उर्दू की किताबों में ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलती रहती हैं। अगर कभी उर्दू की किताबें पढ़ने को मिले तो आप जो है देखेंगे कि किसी को ये कह दिया जाता है, दुआ देते हुए लंबी उम्र की दुआएं लोग देते हैं तो कहते हैं कि खजर की उम्र लग जाए, तो समझते हैं कि खजर अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा हैं। ये असल उसी से ताल्लुक रखती है चीज़। कभी ये जिक्र मिलेगा आपको पढ़ते हुए कि एक आदमी रास्ते में चलता रहता है, मैदान से गुजरता है, कोई नहीं मिलता उसे, परेशान होता है, रास्ता भटक जाता है, तो खजर अलैहिस्सलाम आते हैं, उसे रास्ता बताते हैं तो सीधे रास्ते को फिर वो पकड़ लेता है। ऐसे ऐसे वाकयात किताबों में जिक्र किए गए हैं जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि खजर अलैहिस्सलाम की शख्सियत क्या है, इस सिलसिले में सही अकीदा क्या है, वो हमारे सामने आए और हम उसे जाने। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तारीख में एक बहुत बड़े मुहद्दिस भी गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहक्किक भी गुजरे हैं, हदीसों की शरह लिखने वाले और हदीसों की छानबीन करने में उनका बड़ा ऊंचा मकाम था। सही बुखारी की सबसे अहम शरह उन्होंने ही लिखी है और वही शरह आज दुनिया में पढ़ी पढ़ाई जाती है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले से मुतालिक एक मुस्तकिल अरबी में किताब लिखी है, उस किताब की चंद बातें मैं आपके सामने आज पेश करता हूँ जिससे खजर अलैहिस्सलाम की शख्सियत क्या रही है वो बात आपके सामने वाज़े होगी। खजर अलैहिस्सलाम के बारे में आम तरीके से अहले बिदअत लोगों को ये पेश करते रहते हैं कि एक वली थे, वो खजर अलैहिस्सलाम वली थे। ये बहुत मशहूर है बात, इतनी मशहूर है कि हमारे भाइयों में से भी बहुत से लोग यही समझते हैं कि खजर एक वली थे। बाज़ लोगों ने यह भी जिक्र किया है कि खजर अलैहिस्सलाम एक फरिश्ता थे, फरिश्ते थे वो आए थे और انسانی شکل میں کچھ دیر رہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ساتھ رہا، پھر وہ واپس چلے گئے. اور سب سے صحیح رائے، مناسب رائے جو اس کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نبی تھے. خضر علیہ السلام ایک نبی تھے. آج تھوڑی سی بات اسی پہلو سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہے چیز. جو لوگ بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ولی تھے، کہتے رہتے ہیں، اس مسئلے سے جڑی ہوئی بہت ساری بدعات ہیں، بہت ساری خرافات ہیں، چند کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جب آپ یہ قصہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں تو میں اشارہ کر رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ وہ خضر کے پاس جائیں اور ان سے جا کر کے علم حاصل کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ولی تھے. تو لازمی طور پر یہ بات ثابت کریں گے کہ ایک ولی نبی سے بھی بڑھ کر کے ہوتا ہے، کہ نبی کو کہا جاتا ہے کہ وہ ولی کے پاس جائے اور جا کر کے علم حاصل کرے. دونوں چیزیں غلط، یہ کہنا ہی غلط ہے کہ وہ ایک ولی تھے. صاف صاف بات یہی ہے کہ وہ ایک نبی تھے، جیسے بہت سے انبیاء گزرے ہیں وہ ایک نبی تھے. ایک نبی دوسرے نبی سے کچھ حاصل کرے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. کچھ علم ان کے پاس تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، کچھ علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا جو ان کے پاس نہیں تھا. خود خضر علیہ السلام نے یہ بات کی، صحیح بخاری میں یہ چیز موجود ہے، قرآن کی آیتوں میں ذکر، لیکن صحیح بخاری میں یہ چیز موجود ہے. جب گئے موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس تو انہوں نے پہلا سبق ان کو یہی دیا تھا کہ موسیٰ کچھ علم اللہ نے آپ کو دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور کچھ میرے پاس ہے جو آپ کے پاس نہیں. ایسا کچھ نہیں تھا کہ خضر علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، بہتر ہیں، ایسا اس میں کچھ نہیں تھا. لیکن یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، یہ پہلی چیز ہے ذہن میں رکھیے. ولی کہہ کر کے اس سے بڑی خرافات ثابت کی جاتی ہیں، بڑی بدعات زائد جو ہے ثابت کی جاتی ہیں. ذہن میں ہمیشہ رکھیے، ولی نہیں بلکہ وہ ایک نبی ہے. دوسری بات جو اسے ثابت کرتے ہیں وہ یہ کہ نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ ایک ظاہری علم ہوتا ہے، لیکن ولی کا جو علم ہوتا ہے، ولی پہنچے ہوئے لوگ، ان کو اس ظاہری شریعت پر عمل کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سینوں میں ایسا علم ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، اور ان کا کوئی عمل اگر آپ کو شریعت کے خلاف بھی لگتا ہے تو اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا علم جو ہوتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو سینے میں دے دیتا ہے، اور ان کے کسی کام پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. اسی واقعے سے وہ بھی ثابت کرنا چاہیے. میں آپ کو پیش کرتا ہوں اس کو جو ہے کیسے، جو کام انہوں نے کیا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. تین چیزیں اس کی ذکر ہیں، اور تینوں موقعوں پر چونکہ وہ ظاہر میں خلاف ہوتی ہے چیز. ایک بچہ ہے اسے مار دیا، کشتی ہے اسے توڑ دیا، اچھی بھلی ہے، دیوار گر رہی ہے اس کو سیدھی کر دیا، وہ خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بچہ ہے اسے مار دیا. اب کسی کو اس طرح سے قتل کر دینا، مار دینا، یہ تو شریعت کے خلاف چیز ہے. خضر علیہ السلام کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا، وہ پوچھ لیتے ہیں. تو اب اس کو یہ کہ وہ ولی ہیں، پہلا مسئلہ کیا پیش کرتے ہیں کہ وہ ولی ہیں. اس کے بعد کیا پیش کرتے ہیں، ولی کو اتنا حق ہوتا ہے اس کائنات میں تصرف کرنے کا جو نبی کو بھی نہیں ہوتا، نبی کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے ولی نبی سے افضل ہو گیا. یہ سب چیزیں اس میں ثابت کی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں. یہ ساری خرافات کس کا نتیجہ ہے، اس بات کا نتیجہ ہے کہ پہلے یہ فرض کر لیا کہ وہ ولی ہیں. اور یہی اسے میں نے آپ سے کہا، اتنی خرافات ہوتی ہیں کہ پہلے آدمی کسی کو پیر بناتا ہے، ولی بناتا ہے، مرشد بناتا ہے، اس کے بعد اس کا جو بھی عمل ہو شریعت کے خلاف بالکل وہ عمل کرتا ہے، تب بھی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ان کے کسی کام پر ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے پہنچے ہوئے ولی ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے سب جائز ہے، وہ سب یہیں سے باتیں لی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ فارسی زبان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اس کے یہ کہتے ہیں کہ بمے سجاد رنگی کن گرت پیرے مغاں گویت، کہ اگر پیر مغاں، پیر جو ہے مرشد وہی ولی ہوتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے کہ یہ جو مصلی ہے جس پر نماز پڑھتے ہو اس کو شراب میں بھگو کر کے لے کر کے آؤ، تو بھی یہ کرو، یہ مت کہو کہ بھائی یہ شراب ہے اور نماز پڑھنے کے ٹائم میں آپ شراب میں بھگو کر کے لانے کی بات کہہ رہے ہیں، وہ تو حرام ہے، ایسا کچھ مت کہو کہ سالک بے خبر نبود ذراہ رسم و منزل آ، کہ وہ تو سالک ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے اللہ کے ولی، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے انہیں کیا علم دیا ہے، ان کے سینے میں کیا اتار دیا ہے، وہ سب ہم کو تو نہیں معلوم، ان کو ہی معلوم ہے۔ یہیں سے اندھی تقلید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہیں سے اندھی عقیدت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کہ پیر جو کہہ دے چاہے وہ شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اسے مان لینا ہے۔ گندی سے گندی حرکتیں، غلط سے غلط چیز، ان سب کا سلسلہ میرے بھائیو یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہ مان لیا کہ وہ ولی ہیں، اس کے بعد یہ مان لیا کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسا علم ہے جو کسی کو ملتا نہیں ہے، نبی کو بھی نہیں ملتا ہے، اس لیے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں سب کی سب صحیح ہے، ان کے عمل پر کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ یہ ساری کہانیاں، یہ ساری خرافات اسی مسئلے کو لے کر کے پیش کی جاتی ہیں کہ خضر یہ ولی تھے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی جب پہلے لوگوں کے ذہنوں پہ یہ بیٹھائیے کہ خضر بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، دونوں نبی تھے اپنے زمانے کے۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ کہ خضر سے افضل تھے کیونکہ وہ پانچ بڑے بڑے رسولوں میں سے ایک ہیں، لیکن ایک مرتبہ ان سے یہ پوچھا گیا، یہ صحیح بخاری میں ہے، میں نے یہ حوالہ اس لیے دے دیا تاکہ آپ کو یقین رہے کہ بالکل صحیح روایت ہے۔ ان سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ یہ بتائیے کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں، اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا تھا، اسی وجہ سے ان کو خضر کے پاس بھیج دیا گیا تھا، ورنہ اور کوئی بات نہیں، کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ موسیٰ خضر کے مقابلے میں کم درجے کے ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم، ایسا کچھ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مقام ان کے مقام سے اونچا۔ لیکن وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ جو علم دیتا ہے، جو وحی اس کے پاس آتی ہے، اس کے لحاظ سے جو علم ہے اس کے پاس، ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے پاس وہ علم نہ ہو، اور اسی چیز کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ جب یہ چیز ان کے سامنے واضح ہو گئی کہ ہمارا علم و ان کا علم، یہ سب کی سب اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس کی مثال صرف ایسی ہے جیسے سمندر سے کوئی چھوٹا سا پرندہ گوریا چونچ مارے کتنا پانی اس سے آئے گا جو ہے، یہ مثال دی خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ علم کے معاملے میں کبھی یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ میرے پاس زیادہ علم ہے یا سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں، یہ چیز نہیں، اس میں بڑا توازو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہی چیز سکھائی، خضر علیہ السلام کے پاس بھیج کر کے یہ بات تھی۔ تو آج جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اور میں نے آپ سے کہا کہ عقیدے کا یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، ویسے ہی خضر علیہ السلام بھی نبی تھے۔ یہ جو مسائل رہتے ہیں کہ ولی تھے یا فرشتہ تھے، ان سب کو ایک طرف کیجئے، वो भी लोगों के अक्वाल हैं, लेकिन एक तरफ रखिए सही बात इसमें यही है कि वो नबी थे और उनके ताल्लुक से जो खुराफात पेश की जाती हैं कभी उसकी तरफ ज़हन नहीं जाना चाहिए। वाकई के अंदर जो चीज़ें पेश आई हैं इंशाअल्लाह कल जो है उसके दर्स में कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करेंगे, लेकिन बस आज इतना ही आपके सामने जिक्र करना था। ये भी कहना कि खजर अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा हैं, इसमें भी सही बात ये नहीं है। आखिरी बात जो इस सिलसिले में कही जाती है उनकी जिंदगी को लेकर के वो ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि आज से अपनी ज़िंदगी के आखिर में आपने ये बात कही थी कि आज से 100 साल के बाद जो रुए ज़मीन पर हैं वो जिंदा नहीं रहेंगे, अगर वो उस वक्त जिंदा भी थे तो उसके बाद तो नहीं कहा जा सकता कि वो जिंदा है। इसलिए जितने इस तरह के वाकयात पेश किए जाते रहते हैं, लोग पेश करते रहते हैं कि रास्ते में सफर में खजर से मुलाकात हो गई, ये सब बकवास होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। उसमें हमें कभी पढ़ें सुने तो पहले ही ये बात जहन में रखें कि उनको लेकर के बहुत सी गलत चीज़ें लोगों में फैलाई गई हैं। वो एक नबी थे, जैसे और लोगों को वफात होती है मौत आती है उनको भी मौत आई, और ये अकीदा रखना भी सही नहीं है कि अब तक वो जिंदा हैं या क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसी पर आज का दर्स खत्म करते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।